کل کی مجلس کا ترازو کو بھیج دیا تھا، ای میل سے مل گیا ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد. بزرگو، جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی حدیثوں کو رد کیا وہ ایسا ہی ہے جیسا کسی نے کلام اللہ کو رد کیا. ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں اور کتاب اللہ پر بھی، اور ان تمام باتوں پر بھی جو ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے بعد اس کے کہ اس پر ہدایت واضح ہو چکی اور مسلمانوں کے راستے کو چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کرے، ہم اس کو اسی کی حالت پر چھوڑ دیں گے اور جہنم میں داخل کریں گے، اور وہ بری جگہ ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی حدیثوں کو رد کر دینا، اس کے بارے میں حضرت مولانا ظفر احمد صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے اس کتاب کو ترجمہ کیا حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کی ایما سے، وہ فرماتے ہیں کہ یہاں سے اس فرقے کا حال معلوم ہو گیا جو صحیح حدیثوں کو دینی حجت نہیں سمجھتے. خیر، تو کوئی فرقہ ہوگا، لیکن ہم آپ کا کیا حال ہے اس کا بھی اندازہ کریں، اور ہمارے جو ہم نے جن کو مقتداء دین بنا لیا، کیسے بنا لیا جب وہ اتنی بڑی غلطی میں مبتلا ہے کہ صحیح حدیثوں کو دینی حجت نہیں سمجھتے. کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیثوں سے شادی اور نکاح وغیرہ کے طریقے نہیں ثابت ہیں کیا؟ تو آج ہم نے کیا کر رکھا ہے؟ سوچنے کی بات ہے. یہاں سے اس فرقے کا حال معلوم ہو گیا جو صحیح حدیثوں کو دینی حجت نہیں سمجھتے. یہ لوگ مسلمانوں کا راستہ چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کر رہے ہیں اور اپنے کو جہنم کا ایندھن بنا رہے ہیں. صحابہ میں سب سے افضل سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، پھر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ، پھر حضرت علی مرتضی رضی اللہ عنہ. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سب کے سب ہدایت پر ہیں. صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اصحاب ستاروں کی مثل ہیں، تم جس کی بھی پیروی کر لو گے ہدایت پا لو گے. صحابہ کے درمیان جو اختلافات اور نزاعات ہوئے ہیں، ان کے تذکرے سے زبان کو روک لینا واجب ہے، نہ کہ اس کی تحقیق کی جائے، اس کے بارے میں کتابیں لکھی جائیں، اس کے بارے میں افسانے لکھے جائیں اور مضمون شائع کرائے جائیں. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جو اختلافات ہوئے ہیں، ان کے تذکرے سے زبان کو روک لینا واجب ہے. ان صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے محاسن و کمالات اور خوبیاں بیان کرنا چاہیے، ان سے محبت رکھنا چاہیے، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی تعریف کرنا چاہیے. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے محبت رکھو، ان کے ذکر و تذکرے سے برکت حاصل کرو. جب تم اولیاء کو برکت کا ذریعہ سمجھتے ہو تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کس قدر برکت کا ذریعہ ہوں گے، سوچو تو ذرا، اور ان جیسے اخلاق حاصل کرنے کی کوشش کرو. ہمارے حضرت ڈاکٹر حفیظ اللہ صاحب اس بارے میں فرماتے تھے، کسی بزرگ کا قول ہے، اب مجھے یاد نہیں رہا، کسی بزرگ سے پوچھا گیا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ عمر ثانی کہلاتے ہیں، اور بہت اعلیٰ درجے کی حکومت تھی ان کی، بہت ہی اعلیٰ درجے کا معیار تھا زہد کا، تقوی کا، یعنی کیا کیا، عمر ثانی سمجھ لیجیے، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں افضل کون ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ تم نے ایسا بیکار اور بودا سوال پوچھا ہے. ارے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ گھوڑے کے ناک میں جو میل ہوتا ہے اس کے بھی برابر نہیں ہو سکتے. صحابی تھے، یہ ہے درجہ صحابی کا. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے جو درجات اور حالات آپ سنیں تو حیرت انگیز، عمر ثانی تبھی تو سمجھا، لیکن صحابی کا جتنا درجہ ہے اس کے تک تو کوئی پہنچ نہیں سکتا. اس میں زبان کھولنا، آج کل یہ وتیرہ ہو گیا، چند کتابیں پڑھنی، ایک مضمون لکھ ڈالا، فلاں صحابی نے نعوذ باللہ غلطی کی. آپ غلطی نکالنے والے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے ارشاد فرمایا تھا کہ میں تم کو اللہ سے ڈرنے اور امام کی اطاعت اور اس کی بات سننے کی وصیت کرتا ہوں، اگرچہ ایک غلام ہی تم پر حکومت کرنے لگے، کیونکہ جو میرے بعد زندہ رہے گا وہ بہت کچھ اختلاف دیکھے گا، اس وقت تم میری سنت اور خلفائے راشدین اصحاب ہدایت کی سنت کو مضبوطی کے ساتھ دانتوں سے پکڑے رہنا اور نئی نئی باتوں سے بچتے رہو، کیونکہ ہر بدعت گمراہی ہے۔ سنیے پھر سے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ میں تم کو اللہ سے ڈرنے اور امام کی اطاعت اور اس کی بات سننے کی وصیت کرتا ہوں، اگرچہ ایک غلام ہی تم پر حکومت کرنے لگے، کیونکہ جو میرے بعد زندہ رہے گا وہ بہت کچھ اختلاف دیکھے گا، اس وقت تم میری سنت اور خلفائے راشدین اصحاب ہدایت کی سنت کو مضبوطی سے پکڑ لینا۔ لیکن اس وقت ہم نے صحابہ کو بھی چھوڑ دیا، اجماع صحابہ تک کو چھوڑ دیا، اپنی اپنی منطق لے کے چلے آتے ہیں۔ اس تمام صحابہ جن چیزوں پہ متفق ہو گئے آج ان میں اختلاف نکالتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، اور اپنے کو سب سے بڑھ کر سمجھتے ہیں۔ کیا ہو گیا عقلوں کو؟ اس وقت تم میری سنت اور خلفائے راشدین اصحاب ہدایت کی سنت کو مضبوطی کے ساتھ دانتوں سے پکڑے رہو اور نئی نئی باتوں سے بچتے رہو، کیونکہ نئی بات بدعت ہے، ہر بدعت گمراہی ہے۔ دوستو، اپنے دلوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کرام کی محبت سے بھی روشن کرو، کیونکہ یہ حضرات وجود کے چمکتے ہوئے انوار اور سعادت کے روشن آفتاب ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دیجئے کہ میں تم سے اس تبلیغ احکام پر کسی معاوضے کا طالب نہیں۔ آپ کہہ دیجئے ان کو کہ میں تم کو احکام پہنچا رہا ہوں، تو اس پر میں کسی معاوضے کا طالب نہیں، سوائے اس کے کہ قرابت داری کی ہمدردی کا حق ادا کرو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ اللہ فی اہل بیتی، میرے اہل بیت کی بابت اللہ سے ڈرو اور ان کے حقوق کو ادا کرو۔ اور اللہ تعالیٰ جس بندے کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتے ہیں، اس کو اہل بیت کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وصیت کی تعمیل کی پوری توفیق عطا فرما دے۔ جس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوگی، اہل بیت سے محبت ہوگی۔ ایک زمانے تک مجھے سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ درود شریف میں اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد کما صلیت علی ابراہیم ولا آل ابراہیم انک حمید مجید، آل کیوں ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کے اوپر درود بھیجا۔ بہت لوگ اس کی توجیہ کرتے ہیں، بعض کہتے ہیں آل سے مراد امت ہے، لیکن آل سے مراد تو آل ہی ہے، آل اولاد ہی ہے۔ لیکن جب مجھے، میرا تعلق حضرت ڈاکٹر حفیظ اللہ صاحب سے ہوا، میرے شیخ سے، ان سے محبت بہت ہو گئی تھی، تو جب ان کا انتقال ہوا، انتقال کے بعد ان کے لیے دعا کرتا ہوں، بے اختیار دعا دل سے نکلتی ہے ان کے لیے، ان کی اولاد کی، کیا ہے؟ محبت کے تقاضے کی۔ اس وقت سمجھ میں آیا کہ یہ وجہ ہے، اگر تم کو محبت ہے تو یہ تو مسلمان کو محبت ہونی چاہیے، تو بے اختیار دعا نکلے گی ان کی آل کے لیے۔ یہ ایک میں آپ کو اپنا حال بتا رہا ہوں، لیکن کسی کو محبت ہوگی تو ضرور اس کی اولاد کے لیے بے اختیار دعا نکلے گی اس سے۔ یہ فطرت انسانی ہے، فطرت انسانی کا کون انکار کر سکتا؟ اللہ تعالیٰ جس بندے کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتے ہیں، اس کو اہل بیت کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وصیت کی تعمیل کی پوری توفیق عطا فرماتے ہیں۔ یعنی کیا وصیت ہے؟ کہ میرے اہل بیت کی بابت اللہ سے ڈرو اور ان کے حقوق کو ادا کرو۔ وہ ان سے محبت کرتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ اس پر اپنا فضل فرماتے ہیں، ان کی عظمت کرتا ہے، ان کی مدد کرتا ہے، ان کے شان رفیع کا اہتمام کرتا ہے، ان کی عزت کی حفاظت کرتا ہے، ان کے حقوق کی رعایت کرتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حق ان کے بارے میں امت پر ہے، اس کی پوری نگہداشت کرتا ہے۔ قیامت میں آدمی اس کے ساتھ ہوگا جس سے اس کو محبت ہوگی، اور جس کو اللہ سے محبت ہوگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی محبت ہوگی، اور جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوگی، آپ کے اہل بیت سے بھی محبت ہوگی، اور جو اہل بیت سے محبت کرے گا وہ ان کے ساتھ ہوگا، اور اپنے جد امجد سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں گے۔ ان کو اپنے سے آگے بڑھاؤ، خود ان سے آگے نہ بڑھو، ان کی مدد کرو، تعظیم کرو، ان کی برکتیں تمہارے اوپر برسیں گی۔ اور اولیاء اللہ کے دامن سے چمٹ جاؤ۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ سنو، اولیاء اللہ پر نہ کوئی خطرہ ہے نہ وہ غمگین ہے۔ اولیاء اللہ کے بارے میں اس قدر دو ٹوک کلام پاک کی آیت ہے اولیاء اللہ سے، آج کل اولیاء اللہ کا تو نام سن کے ہٹ جاتے ہیں. تو کہیں یہ تو اس فرقے کو ہی کہ یہ کوئی الگ چیز ہے, اس کو بعض کو تو دین سے ہی باہر کر دیا انہوں نے بعض لوگوں نے. انا للہ و انا الیہ راجعون. حق تعالیٰ فرماتے ہیں اولیاء الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون. یہ وہ لوگ ہیں جن کو نہ رنج ہوگا, نہ غم ہوگا, نہ خوف ہوگا, اور یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور تقوی پر استمرار ہے. استمرار کا مطلب کبھی تقوی کو ایک لمحے کے لیے بھی ہاتھ سے نہیں جانے دیتے. کانو یتقون کا یہ مطلب ہوتا ہے. سنو, اولیاء اللہ پر نہ کوئی خطرہ ہے نہ وہ غمگین ہوں گے. اولیاء اللہ وہ ہیں جو ایمان لائے اور تقوی اختیار کر لیتے ہیں. ولی وہ ہے جو اللہ سے محبت رکھتا ہے, اس پر ایمان رکھتا ہے اور تقوی پر کاربند ہو. بس جس کو اللہ سے محبت ہو اس سے تم دشمنی نہ کرو. بعض آسمانی کتابوں میں ہے من آذا لی ولیاً فقد آذنتہ بالحرب, حدیث شریف میں ہے. یہ مضمون حدیث میں آیا ہے جو صحاح میں موجود ہے. صحاح کون سی کتابیں ہوتی ہیں؟ کہ من آذا لی ولیاً فقد آذنتہ بالحرب, کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو میرے کسی ولی کو ایذا دے گا میری طرف سے اس کو اعلان جنگ ہے. اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کے لیے جب وہ ذلیل کیے جائیں یا ان کو ایذا دی جائے بہت غیرت کرتے ہیں. ان کی خاطر ایذا دینے والوں سے اللہ تعالیٰ انتقام لیتے ہیں. یہ کب کون کہہ رہا ہے؟ احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ 555 ہجری میں کہہ رہے ہیں. آج کی بات نہیں ہے, 1000 سال قبل تقریبا. اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کے لیے جب وہ ذلیل کیے جائیں یا ان کو ایذا دی جائے بہت غیرت کرتے ہیں. ان کی خاطر ایذا دینے والوں سے انتقام لیتے ہیں, اور جو ان سے محبت کرے اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کے اکرام کے لیے اس کی حفاظت کرتے ہیں, اور جو ان کی پناہ میں آ جاتا ہے اس کی مدد فرماتے ہیں. اولیاء اللہ جہاں تقوی اختیار کرتے ہیں اور اپنے کو دین پہ اتنا پکا رکھتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی ایسی محبت ان کے دلوں میں ہوتی ہے. ساتھ ہی وہ اپنے کو ہر شخص سے بدتر, حتیٰ کہ کافر فرنگ سے بدتر سمجھتے ہوتے ہیں. ان کے دماغ میں تو وہم بھی نہیں آتا اس طرح کا جو تم نے خناس پالا ہوا ہے کہ ہم ہی سب کچھ ہے. چنانچہ یہی حال تمام اولیاء اللہ کا, تمام اہل اللہ کا جن سے صحبت نصیب ہوئی, سب کا یہی دیکھا, ان کے بڑوں کا یہی دیکھا. اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم ظاہر اولیاء میں سب سے بڑھ کر تھے, تو ان میں یہ حال سب سے زیادہ شدت سے تھا. چنانچہ اکثر صحابہ کے بارے میں احادیث شریف میں آیا ہے, اور حقیقت یہ ہے کہ تمام صحابہ کا یہ حال تھا کہ وہ اپنے کو منافق سے بدتر منافق سمجھتے تھے. اور جو منافق کس کو کہتے ہیں؟ منافق وہ ہے جو کافر سے بدتر ہے. کیونکہ کلام پاک میں آیا ہے کہ منافق کافر سے بھی نچلے درجے میں جہنم میں ہوگا, اور صحابہ اپنے کو کافر سمجھتے, اپنے کو منافق سمجھتے تھے. تو سمجھ لیجیے یہ تھا, یہ توازو تھی, یہ اولیاء اللہ کا حال تھا, وہی صحابہ کا حال تھا, فرق تھوڑا ہی تھا. اب یہ کہہ رہے ہیں احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ اولیاء اللہ کے بارے میں, اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کے لیے جب وہ ذلیل کیے جائیں یا ان کو ایذا دی جائے بہت غیرت کرتے ہیں. ان کی خاطر ایذا دینے والوں سے انتقام لیتے ہیں, اور جو ان سے محبت کرے اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کے اکرام کے لیے اس کی حفاظت کرتے ہیں, اور جو ان کی پناہ میں آ جاتا ہے اس کی مدد فرماتے ہیں. واللہ صحیح ہے, واللہ صحیح ہے, واللہ صحیح ہے. خصوصیت کے ساتھ اس آیت کے مخاطب اولیاء ہی ہیں. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ, فرشتے ان سے کہیں گے ہم تمہارے رفیق تھے دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی رفیق ہیں. اولیاء کی محبت کو اپنے اوپر لازم کر لو, ان کا قرب حاصل کرو, ان کی وجہ سے تم کو برکت حاصل ہوگی, ان کے ساتھ ہو جاؤ, یہی اللہ کی جماعت ہے, اور سن لو اللہ ہی کی جماعت کامیاب ہے. بزرگوں, حدود مراتب کا لحاظ رکھو, غلو سے بچو, یعنی کسی کو اس کے درجے سے آگے نہ بڑھاؤ, ہر شخص کو اس کے مرتبے پر رکھو. نو انسان میں سب سے بزرگ تر حضرات انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام ہیں, اور انبیاء میں سب سے افضل و اشرف ہمارے نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تمام مخلوق سے افضل آپ کے آل اور اصحاب ہیں. ان کے بعد تمام مخلوق سے افضل تابعین ہیں جو خیر القرون میں تھے. یہ تو مراتب کا اجمالی بیان تھا, اور تفصیل اور تعین کے ساتھ فضیلت معلوم کرنے کے لیے نص شریعت کا اتباع کرو, یعنی جو صاف حکم ہے شریعت کا. خبردار, اس میں اپنی رائے کو دخل نہ دینا. جو لوگ برباد ہوئے ہیں وہ اپنی رائے ہی سے برباد. حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں درین طریق خود رائی کفر, کفر کفر فرمایا, اپنی رائے لگا لی. میں اپنے دوست احباب کو کہتا ہوں یہ بتاؤ تم کہ خود رائی تو ایک فطری رذیلہ ہے، خود اٹھے گا، ہر شخص میں اٹھے گا، کوئی انکار نہیں کر سکتا. جو کہے کہ میں خود رائی میں نہیں ہے میرے اندر، جھوٹا ہے یا اس میں بری طرح مبتلا ہے. یہی بات ہو سکتی ہے. ورنہ خود رائی، جو شخص خود رائی کا علاج کرا چکا ہے وہ تو خود رائی کو اپنے اندر اٹھتا دیکھے، لیکن اس کا الٹا کر دے گا، وہ خود رائی پہ عمل نہیں کرے گا. یہ بتائیے کہ خود رائی ختم کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ آج کیا کرتے ہیں؟ دین پہ چلنا چاہتے ہیں تو وہ طریقے اختیار کرتے ہیں جس میں خود رائی ہی خود رائی ہے. خود رائی کہاں سے آ گئی؟ اپنے بڑوں کے طریقے کو چھوڑ کر نیا طریقہ کیسے نکالنے لگ گئے؟ یہ خود رائی نہیں ہے تو اور ہے کیا؟ خود رائی کیسے نکلے گی؟ خود رائی تو اس وقت نکلے گی جب ایک شخص اپنے کو کسی کے حوالے کر دے کہ میری رائے کچھ نہیں، میں تو تمہاری رائے کے پیچھے چلا، تبھی تو نکلے گی. جہاں اس نے انحراف کیا خود رائے میں مبتلا ہوا. چنانچہ اسی لیے ایسا ہوا کہ میں نے اپنے حضرت نواب اشرف علی خان قیصر صاحب کو خط میں لکھا کہ حضرت یہ جو ہمارے اکابر تھے، یہ ہمارے علماء اور شیوخ تھے، ان سے ہمیں محبت تھی، بچپن سے محبت تھی، ہم ان پہ جان چھڑکتے تھے، لیکن آج ہم نے دیکھا کہ ان میں یہ منحرف ہو گئے. یہ کہ ملومت رحمۃ اللہ علیہ کے نام لیوا ہیں، ان کے سلسلے میں ہیں اور ان کے طریق کو چھوڑ بیٹھے، تو اس کی وجہ سے میرا اعتقاد ان پر سے ختم ہو گیا. تو میں آپ سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ میرے نفس کا علاج کیجیے کہ اتنی بڑی بڑی ہستیوں کے اوپر جو اعتقاد ہونا چاہیے تھا وہ اعتقاد کیسے ختم ہو گیا. تو حضرت نواب اشرف علی خان قیصر صاحب لکھا جواب میں، شیخ تھے، شیخ کامل تھے، لکھا یہ مرض نہیں جس کا علاج کیا جائے، اور لکھا کہ ایسے لوگوں سے جو منحرف ہوں ان سے عقیدت ختم ہو جانا یہ عین سلوک ہے. منحرف سے کیسے عقیدت رکھ سکتے ہو؟ جو شخص منحرف ہے اس سے تم عقیدت رکھو گے تو تم بھی گڑھے میں جا کے گرو گے. وہ تو جا کے گڑھے میں گر رہا ہے، انحراف کر رہا ہے. جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے انحراف کیا وہ گڑھے میں گیا، صحابہ سے انحراف کیا. صحابہ میں کیا تھا؟ خود رائی نہیں تھی. آج ہم خود رائی میں مبتلا ہیں، ہر چیز نئی نئی نکال لی. یہ پچھلے 100-150 سال میں ساری نئی چیزیں دین میں نکل آئیں. دیکھو اپنی رائے کو دخل نہ دینا. جو لوگ برباد ہوئے ہیں وہ اپنی رائے ہی سے برباد ہوئے ہیں. اس دنیا میں کسی کی ذاتی رائے سے کبھی فیصلہ نہیں کیا جاتا. سارے صحابہ کی رائے ایک طرف، اولیاء کی رائے ایک طرف، حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ ان جیسے کتنے لوگوں کی رائے. حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ جب بھی کچھ لکھتے اور کبھی کوئی استنباط فرماتے قرآن اور حدیث سے تو کوشش میں رہتے کہ کسی طرح سے یہ بات کہیں پرانے بزرگوں کے کلام میں کہیں سے مل جائے، تب خوش ہوتے تھے، اطمینان ہوتا تھا کہ ہاں اب یہ بات نئی نہیں رہی، کسی اور نے بھی کہی ہوئی ہے. جہاں پہ ایک نئی بات نکالی اپنے بزرگوں سے ہٹ کر، آپ گمراہ ہیں. خود رائی ہے، اس خود رائی کا نقشہ دیکھ رہے ہیں آپ. ایک دو نہیں، ہزاروں لاکھوں گمراہ ہو جاتے ہیں ایک خود رائی سے. اپنی رائے سے تم فیصلہ نہ کرو، فضائل میں رائے کو دخل نہ دو. اگر کسی معاملے میں باہم نزاع ہونے لگے تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کی طرف رجوع کرو. اولیاء کو بھلائی کے ساتھ یاد کرو اور ایک کو دوسرے پر فضیلت دینے سے بچو. اللہ تعالیٰ نے بعض اولیاء کے درجے دوسروں سے بلند کیے ہیں، مگر اس کی معرفت بجز خدا کے یا اس کے برگزید رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی کو نہیں. دعوے کو چھوڑ کر اس جماعت اولیاء کی تائید کرو. بزرگوں کی حمایت کا یہ طریقہ اختیار نہ کرو کہ ایک کو دوسرے سے افضل بتلاؤ، کیونکہ اس میں در پردہ یہ دعویٰ ہے کہ تم ان اولیاء سے بھی بڑھے ہوئے ہو، تبھی تو تم فیصلہ دے رہے ہو. اگر تم اپنے کو ان سے کمتر سمجھتے تو ان کے درجات و مراتب کا فیصلہ نہ کرتے، کیونکہ دو شخصوں کے درجات کا فیصلہ وہی کر سکتا ہے جو ان دونوں سے بڑا ہو. اس طریقہ محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیادوں کو سنت کے زندہ کرنے اور بدعت کے مٹانے سے مضبوط کرو. بزرگو، درویش اسی وقت تک طریقت پر ہے جب تک سنت پر جمع ہوا ہے، اور جس وقت وہ سنت سے ہٹے گا طریقت سے علیحدہ ہو جائے گا. صوفیہ باطنی آداب کے ساتھ ظاہری آداب کی بھی بہت رعایت کرتے ہیں. ان کا قول ہے کہ ظاہری آداب سے باطنی آداب کا پتہ لگتا ہے. نیز وہ فرماتے ہیں کہ ادب ظاہری کی عمدگی ادب باطنی کی علامت ہے. نیز ان کا قول ہے کہ جو شخص ظاہری آداب سے واقف نہیں اس پر باطنی آداب کے بارے میں اطمینان و اعتماد نہیں کیا جا سکتا. اور اقوال و افعال اور احوال و اخلاق کے آداب سب کے سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں منحصر ہیں. یہی معیار ہے، یہی کسوٹی ہے. کوئی اللہ والا ہے، کسی کی اتباع کرنی ہے، کسوٹی کیا ہے؟ متبع سنت کتنا ہے؟ چنانچہ ایک قصہ ہے جو حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے غالباً لکھا ہے. مولانا قاسم نانوتی رحمۃ اللہ علیہ کا قصہ ہے کہ ان وہ کہیں پہ سفر میں تھے، کسی جگہ ان کو خبر ملی کہ کوئی شخص ہندوستان سے حج کے لیے پیدل چلا ہے اور اس انداز سے چلا ہے کہ ہر تھوڑی دور کے بعد جا کر دو رکعت نفل پڑھتا ہے پھر آگے پڑھتا ہے. تو انہوں نے بتایا کہ حضرت فلاں جگہ پہ اتنی دور پہ ایک گاؤں ہے، وہاں پر سے وہ شخص گزر رہا ہے. تو انہوں نے کہا اچھا بھائی ہم بھی اس کی زیارت کریں گے، اتنا بڑا بزرگ ہے جو حج پہ یوں جا رہا ہے. تو چنانچہ وہ ڈھونڈ کر وہاں پہنچے، مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ بھی پہنچے. پہنچے تو پتہ چلا کہ نہیں وہ آئے تھے لیکن وہ جا چکے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ اچھا ان کی جگہ ہی دکھا دو جہاں انہوں نے نماز پڑھی ہے، وہی بھی جائے بزرگاں بجائے بزرگاں، میں وہ جگہ ہی دیکھ لوں گا. چنانچہ اس جگہ پہ لے گئے، مٹی تھی ریت تھی، اس پہ انہوں نے نماز پڑھی تھی. نماز میں نشانات پڑے ہوئے تھے کہ ہاتھ یوں رکھا ہوا ہے، سر یوں رکھا تھا، پیر یوں رکھا تھا. اور سنت یہ ہے کہ یہ انگوٹھے ایسے رکھے جائیں کہ ناک ان دو انگوٹھے کے بیچ میں آ جائے، انگلیاں بند ہوں، قبلہ روح ہوں اور گھٹنے. اور اس کا انداز ہے، دیکھا انہوں نے غور سے، کہنے لگے بھائی ہوں گے بہت بڑے بزرگ، ہمارے کام کے نہیں، ان کا تو سجدہ ہی سنت کے مطابق، یہ معیار ہے. دیکھا آپ نے، یہ معیار ہے. متبع سنت کون ہے؟ سنت سے ہٹو گے تو گمراہی میں گرو گے. ارے تم کو جو سنت سے ہٹائے وہ گمراہ ہے، جو سنت پہ لائے وہ ہے دین کا صحیح رہنمائی. وہی کر سکتا ہے جو تم کو سنت پر لے آئے. جو شخص ظاہری آداب سے واقف نہیں، اس پر باطنی آداب کے بارے میں اطمینان و اعتماد نہیں کیا جا سکتا. اور اقوال و افعال و احوال اور اخلاق کے آداب سب کے سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں منحصر ہیں. تمام اقوال و افعال اور احوال و اخلاق کا ادب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال وغیرہ سے ملتے جلتے ہوں. صوفی کے ظاہری آداب ہی سے اس کے مقام کا پتہ لگتا ہے. تم اس کے اقوال و احوال و اخلاق کو شریعت کی ترازو میں وزن کرو، اس وقت تم کو اس کے وزن کا بھاری یا ہلکا ہونا معلوم ہو جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق قرآن تھا، یعنی آپ کے اخلاق و عادات قرآن کے مطابق تھے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اس کتاب میں کسی بات کو نہیں چھوڑا، پس جو شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمہ معلوم کرنا چاہے وہ قرآن پاک کا مطالعہ کرے اور اس کے موافق عمل کرنا شروع کرے. جو شخص آداب ظاہری کا التزام کرتا ہے اور ان کی پابندی کرتا ہے وہ صوفیہ کی جماعت میں داخل ہے، انہی میں اس کا شمار ہوگا. اور جو آداب ظاہری کا پابند نہیں وہ صوفیوں سے الگ اور اجنبی ہے، اس کی حالت اس جماعت پر مخفی نہیں رہ سکتی، کیونکہ ہم جنس ہونے کی علامت اور دلیل یہی ہے کہ اپنے ہم جنسوں کا طریقہ اختیار کرے، بلکہ اس جماعت میں شامل ہونے کی شرط یہی. تصوف کا سارے کا سارا ادب ہی، تصوف سارے کا سارا ادب ہی تو ہے. مثلا ایک صاحب تھے، مجھے بڑی ہوئی تھی، میں نے اس سے کہا آپ نے مجھے کیوں بڑھائی؟ کہنے یہ بھی روایت ہے. یہ روایت تو ہے لیکن حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو ترجیح دی ہے، آپ ان سے بڑھ کے تو عالم نہیں ہیں. چنانچہ حضور تو حدیث شریف میں آیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مونچھوں کو اتنا بناتے تھے کہ مونڈنے کے قریب ہو جاتی. صوفی نہیں رک سکتا، صوفی تو اتباع کرے گا، اس کو اس سے مطلب نہیں کہ میں لگتا کیسا ہوں. یہ جب تک یہ کانٹا دل کے اندر ہے میں لوسروں کو کیسا لگتا ہوں، ہماری خاندانی ان کو میں چھوڑ کیسے دوں، کانٹا ہے. سمجھ لیجیے ظاہری آداب سے باطنی کا پتہ لگ. خیر ایک مثال عرض کر دی، بہت سنتیں ہوتی ہیں. ہاں جہاں عذر ہے وہاں سنت میں بے شک عمل نہیں ہو پاتا، اس میں تو انسان معذور ہے. اور یہ ادب جس کی طرف صوفیہ نے اشارہ کیا، اس سے مراد شرعی ادب ہے کہ رفتار و گفتار، اعمال و احوال اور اخلاق سب کے سب شریعت کے موافق ہوں. تم شریعت کے پابند ہو جاؤ، پھر حاسد جو کچھ بھی تمہارے اوپر جھوٹ تہمت لگائے لگانے دو، اس کے جی میں جو آئے کہنے دو. شعر ہے عربی کا، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جب میں اللہ کے نزدیک، جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھ پہ تہمت نہیں تو پھر مجھے کسی کی تہمت کی پرواہ نہیں، جب میرا باطن خدا تعالیٰ کے نزدیک پاک صاف ہے تو دشمن کی تراشی ہوئی باتیں مجھے کیا ضرر دے سکتی. اور اے سالک، سالک اس کو کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کا راستہ چلنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی راستہ طرف بڑھ رہا ہو، کہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے اور اس کے لیے تدبیریں کرتا ہے، ایسے شخص کو سالک کہتے ہیں. سالک کا تو ایک کام ہے کہ کبھی اپنے غصے پہ قابو پا رہا ہے، اپنے اخلاق کو بہترین کر رہا ہے. میں نے اپنے حضرت نواب صلی خان کا صاحب سے ایک میں تو عرض کیا کہ حضرت معلوم ایسا ہوتا ہے کہ سلوک کا بھی کوئی وضو ہوتا ہے؟ کہ سلوک کا وضو ہے کہ بیوی سے خوش خلق، کہ سلوک کا وضو بیوی سے بھی خوش خلق، بیوی سے خوش خلق کی سب سے مشکل ہے، اتنا ظالم ہے آج کل کے شوہر کہ بیویوں کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں، غصہ کرتے ہیں، اس غصے کا علاج نہیں کراتے. سالک جو ہے وہ تو انہی چیزوں میں لگا رہتا ہے. اے سالک اپنے نفس پر نظر کرنے سے بچ، غرور سے بچ، تکبر سے الگ رہ، کہ یہ سب برباد کرنے والے ہیں. میدان قرب میں وہ شخص داخل نہیں ہو سکتا جو لوگوں کو چھوٹا اور اپنے کو بڑا سمجھے. میں کون ہوں اور تو کیا ہے؟ ہماری ہستی ہی کیا ہے جو اس پر نظر کی جائے؟ عزیز من، ہم میں سے ہر شخص عاجز و مسکین ہے، جس کی ابتدا گوشت کا ایک لوتھڑا ہے اور انتہا ایک مردار لاشا ہے. اس سرمائے کی شرافت و بزرگی جو ہر عقل سے ہے، اور عقل وہ ہے، اس سرمائے کی شرافت و بزرگی جوہر عقل سے ہے، اور عقل وہ ہے جو نفس کو باندھے، یعنی اس کو ایک حد پر روکے رکھے. اگر کسی شخص کی عقل نفس کی باندھنے والی، اس کو حد پر ٹھہرانے والی نہ ہو تو وہ بے عقل ہے. جب آدمی اپنے جوہری سے محروم ہو گیا تو اس کے لیے کوئی شرافت اور بزرگی نہیں، اب وہ صرف ایک بھاری بوجھل کثیف جسم رہ گیا جو نہ کسی قیمتی درجے کے لائق ہے نہ کسی عمدہ منصب کے. اور جب انسان کی عقل کامل ہو اور یہی قیمتی خالص جوہر اس کے جسم کے اندر حکومت کرتا ہو تو اب یہ اس قابل ہے کہ سلاطین کا بھی سرتاج بنایا جائے. عقل کا پہلا درجہ یہ ہے کہ انسان جھوٹی انانیت اور بیہودہ دعویٰ اور ہر قسم کی ڈینگ مارنے کی عادت سے الگ ہو جائے، کہ میں نے یہ کیا اور وہ کیا، میں فلاں ہوں، ہم باجماعت جنت میں جائیں گے، تم تو اکیلے جاؤ گے، انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ دعوے علل اعلان کرتا پھرتا ہے. میں نے یہ کھولا، وہ باندھا، اس کو دیا، اس سے چھینا. جب انسان تکبر اور دعوے وغیرہ سے نکل جاتا ہے اس وقت اس کو اعلیٰ مقام تک رسائی ہوتی ہے. بس انسان کو لازم ہے کہ اپنی ابتدا کو پہچانے کہ مٹی سے بنا ہے، اور انجام کو یاد رکھے کہ مٹی ہی میں ملنا ہے، اور اس ابتدا اور انجام کے درمیانی حصے میں وہی باتیں اور وہی کام کرے جو ان کے مناسب ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نصیحت کرنے والا ہر مسلمان کے دل میں موجود ہے، یعنی عقل جو برے کاموں سے روکتی ہے.